بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 مئی 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ایبٹ آباد آپریشن ہمارا طرز عمل اور قرآن مجید کی رہنمائی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، ہر کچھ عرصے کے بعد ایسے مواقع آتے ہیں کہ پوری قوم کے لیے حیرانی اور پریشانی کا موجب بن جاتے ہیں، اور یہ اب معاملات بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں. اس ہفتے کا واقعہ جو ہے وہ ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے. 1 اور 2 مئی کی شب کی درمیانی شب کو ہونے والا پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی کے پاس، جسے کہا جائے گا کہ ہماری فوج کا جو ایک بہت بڑا بیس ہے، بہت اہم مقام ہے، اس کی عین ناک تلے ہونے والا واقعہ، جس کی خبر اہل پاکستان کو اگلی صبح اوباما کے ذریعے سے ملی براہ راست. یہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے پوری قوم کو ہلا دیا. ڈیمنڈ ڈیوس کے واقعے نے بھی ایک دفعہ پوری قوم کو شیک کر دیا تھا. وہ تو ایک مایوسی اور بددلی کی ایک انتہا تھی. یہاں مایوسی، بددلی، پریشانی، حیرت، ساری چیزیں جو ہیں سب اکٹھے کر دی، ان سب کا مغوبہ ہے، مجموعہ ہے اس وقت جس کیفیت سے پاکستانی دوچار. مجھے غالب کے 2 اشعار یاد آ رہے تھے کہ حیراؤں دل کو روؤں کے پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. نوحہ گر میرے ساتھ ہو ہر وقت، وہ میری طرف سے جو ہے وہ مرثیہ کہتا رہے، نوحے پڑھتا رہے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا. یا ناقرہ سر بغریباں ہے اسے کیا کہیے، اور خامہ انگشت بدندہ ہے اسے کیا لکھیے. اب غالب کی شاعری ذرا اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے، لیکن جنہوں نے سمجھا انہوں نے سمجھ لیا. پریشانی اور حیرانی انتہا درجے کی ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کیا زبان سے بولوں اور کیا قلم سے لکھوں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہے حالات. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اگلے دن پورے دن شام تک بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی باقاعدہ سٹیٹمنٹ، کوئی وضاحت، کچھ نہیں. سب سے دلچسپ کمنٹ جو ہے وہ رحمان ملک صاحب کا کل یا پرسوں کے اخبار میں تھا کہ جو کچھ ہوا پوری قوم کے سامنے، سبحان اللہ. واقعی اس پہ تو انہیں کوئی وہ تمغہ ملنا چاہیے جو آج تک کسی کو نہ ملا ہو. یہ وزیر داخلہ جن کے ذمے ہے یہ پاکستان کے اندرونی حالات, ان کی وضاحت, ان کے معاملے میں قوم کو بتانا, ان کی تفصیلی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے. یہ ہے جو اس قوم کے ساتھ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے اس وقت کا موضوع نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے ہاں یہ موضوع مستقل زیر بحث رہتا ہے الحمدللہ. ہم واقعات کو لے کر اس پر تو سر پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں, اس پر مل بیٹھ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ہو کیوں رہا ہے. یہ پوری قوم کا المیہ, پوری قوم کا المیہ اصل میں یہ بھر کے وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے. میں اس پر ایک تبصرہ یہ کروں گا, الحمدللہ کے پہلے دن سے ہی میرا یہ موقف تھا اور اس بات اور واضح ہوتی گئی کہ یہ 9/11 کے بعد سب سے بڑا ڈرامہ ہے جو امریکہ نے نیا رچایا. یہ دجالی تہذیب جس میں ہم گزر رہے ہیں, دجل کا مطلب ہی دھوکہ اور فریب ہے. عربی زبان میں دجل یدجل دجلن, جھوٹ بولنا. دجل شئی, کسی شے کو ڈھانپ دینا یعنی حقیقت چھپا لینا, ملما کر دینا, نیچے کچھ ہے اوپر کچھ ہے. دجال کے لفظی معنی ہے وہ پانی کے جو کسی دھات پر سونا چڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, سونے کا پانی, یعنی حقیقت کچھ ہے, دکھایا کچھ اور جا رہا. تانبے کے اوپر آپ ملمہ کر دے, دیکھنے والا کہے گا سونے کا ملمہ کر دے کہ حقیقی وہ سونا, ریئل گولڈ ہے وہ تانبا یا پیتل. اور دجالی تہذیب اصل میں نام بھی اس کا ہے. دنیا کی اصل حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جائے گی. وہ اصل حقیقت جس کی خبر تمام انبیاء اور رسول دیتے آئے ہیں, یہ دنیا تمہارے لیے دار الامتحان ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے, اس کے مقابلے میں زندگی صفر ہے. اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور جو چمک دمک ہے یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے, دنیا میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے اس کے ذریعے. اس کو حقیقت نہ سمجھنا. دجالی جواب کیا ہے؟ یہ چمک دمک اتنی بڑھ جائے گی کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے جو ہیں وہ احمق نظر آئیں گے لوگوں کو. یہ کیا آپ باتیں کرتے ہیں آخرت کی؟ یہ اصل زندگی ہے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. دیکھو اس کی لذات ہیں, تفریحات ہیں, مشاغل ہیں, ایک سے ایک نئی دلچسپی کا سامان آ رہا ہے, سبحان اللہ. لگژریز ہیں, اس کو انجوائے کرو, فائدہ اٹھاؤ, دنیا کی دوڑ میں آگے نکلو, دنیا میں نام بناؤ, نام چمکاؤ, یہ ہے تمہاری صلاحیتوں کا مصرف. اور جو آخرت کی اور موت کی بات کرے, سمجھو فینیٹک ہے, پاگل ہے, دیوانہ. یہ ہے اصل میں دجالی تہذیب. اور اس کا کلائمیکس اب آپ دیکھیے, امریکہ یہ پچھلی صدی سے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا ارتقا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا اصل استعمال ہو گیا. ان شیطانی قوتوں نے اس کا استعمال کیا کہ دنیا کو بنا دو, اس کے اوپر ملمہ چڑھا دو, آخرت کو بھول جائیں لوگ, حقائق کو بھول جائیں, آسمانی کتابوں کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیں, کوئی وحی نہیں, کچھ نہیں ہم مانتے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, یہ ہے اصل حیات. روشن خیال سمجھدار کون ہے جو دنیا کی دوڑ میں آگے نکل رہا ہے؟ یہ بے وقوف احمق ہیں جو کہتے ہیں ہم دنیا اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا چاہتے ہیں. انہیں کوئی اپنے فیوچر کا پتہ ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں. فیوچر صرف ایک فیوچر ہے, وہ دنیا کا اصل فیوچر ہے. ہاں اس کی فکر کرو, اس کی فکر کرو, اس کے لیے ہم نے انشورنس کا انتظام بھی کر دیا, اس کے لیے فلاں بھی کر دیا, بینک میں رکھواؤ, ایسٹ خریدو. بچے واقعی یہ قیمتی اثاثہ ہیں, ان بچوں کو دنیا کی دوڑ میں آگے کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہو؟ یہ کامیابی تمہاری بھی اور تمہارے بچوں کی بھی ہے. آخرت جائے جہنم میں, آخرت میں چاہے جہاں مرضی جائے. اس کو استعمال کیا گیا ہے, ورنہ ٹیکنالوجی اٹسلف کو غلط نہیں ہے. جن کے ہاتھوں میں آئی, جنہوں نے اس کو ایجاد کر کے پہنچے, وہ شیطانی قوتوں کے اعلی کار تھے. بلکہ شیطانی قوتوں کے نہیں شیطان کے براہ راست علیحدہ ہے. میں نے جو سورہ مائدہ کی آیات پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود و نصارہ کو کبھی دوست مت بنانا. یہ تو اس کے آگے اس کی کرولوریز ہیں جو اصل بات دجالی تہذیب کے حوالے سے میں بتا رہا تھا. دیکھیے امریکہ نے ڈرامے کب سے شروع کیے ہوئے، یہود نے اور امریکہ نے. پچھلی صدی میں پرل ہاربر کا واقعہ کیا تھا، بعد میں حقیقت کھل گئی نا. جاپان پر امریکہ نے ایٹم بم برسانے کے لیے اس کو استعمال کیا، سب بات ان تھا کہ کیا ہے، کیوں اس کی اجازت دی گئی، کیوں اس کے لیے مواقع دیے گئے، کیوں یہ واقعہ ہوا. لیکن امریکہ نے پوچھ کے جیسے اسے پتہ نہیں، اس کے اوپر تو اس کی تو ناک رگڑی گئی، لہذا اس کا بدلہ لینا ہوگا. ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے گئے، بعد میں پتہ لگا یہ سب کچھ پہلے سے پری پلانڈ تھا. لیکن ہمیں دنیا کے کاموں میں اتنا الجھا دیا گیا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارا، بھول جاؤ، آگے کی فکر کرو. 1967 میں یو ایس لبرٹی امریکن جہاز، اس پر حملہ ہوا، 34 امریکن مارے گئے. ساری دنیا میں الزام لگا دیا گیا عربوں پر، مصریوں پر، کرنے والے یہودی تھے. وہ 30 سال بعد جب وہ کاغذات وہ منظر عام پر آئے ہیں، وہ دستاویزات سرکاری، تو پتہ چلا نہ صرف یہ کہ کرنے والے یہودی تھے بلکہ امریکہ کو بھی اس کا علم تھا. نہ صرف الزام عربوں پر مصریوں پر آیا، اس کے بعد چڑھائی بھی کر دی گئی. ساری دنیا نے کہا بالکل ٹھیک کیا، 34 امریکی مار دیے انہوں نے. ہیں کواب کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ. پھر سب سے بڑا ڈرامہ اس صدی کا، 21ویں صدی جو ہے وہ اگلی صدی ہے، تو ظاہر ہے اس سے ڈرامہ بھی بہت بڑا ہونا چاہیے. 9/11 کا واقعہ، آج پوری دنیا میں یہ بات کھل چکی ہے، ایسے ایسے پروف ہیں، سرکمسٹانشل بھی ہیں، سائنٹیفک پروف. وہ ٹوین ٹاور تو گر سکتے ہی نہیں تھے، بعد میں ساری چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. ان کے مسافر کون تھے یہی نہیں پتا. جن 19 کے بارے میں الزام لگائے گئے، 19 نام آ گئے عربوں کے، ان میں سے اکثر بعد میں اپنے اپنے ملکوں میں زندہ ہیں، کام کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نام وہاں پہ اس طرح سے آیا ہوا. لیکن امریکہ سے کون کہے یہ تم کیا کر رہے ہو، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، سب کو اپنے سر کا فکر ہے، پڑے گی سر پہ. لہٰذا وہ سیاہ کو کہے کہ اس کو سفید کہو، سفید کو کہے کہ سیاہ کہو، تو بہتر یہی ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، مائی باپ آپ، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کو بہتر نظر آ رہا. 9/11 کے بارے میں اب تو مجھے پتہ لگا، مجھے تو بہت شروع میں ایک صاحب نے جب وہ تحقیقات آئی تھی اور سی ڈی ایک دی تھی، وہ بلڈنگ کبھی بھی جہازوں کے جلنے سے، جہازوں سے ٹکرانے سے گر ہی نہیں سکتی. کیا آگ لگنے سے وہ بلڈنگ اس طرح میلٹ ہو جائے گی؟ اسٹیل گلاس کا سٹرکچر، جو اسٹیل اس میں یوز ہوتا ہے، اس کو پگھلانے کے لیے جس درجے کا ٹیمپریچر چاہیے، وہ تو اسپیشل کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں. کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس ٹیمپریچر سے، کہ جو جہاز کے ٹکرانے سے آگ لگی اور اس کے فیول سے آگ پیدا ہوئی، اس ٹیمپریچر سے کبھی اسٹیل میلٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ نیور. اور پھر فری فال کی سپیڈ سے زمین پہ آئی ہے وہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے جلنے سے، اس سے بلڈنگ ٹکرانے سے وہ جو ہے اوپر کی منزل جلی ہے، اس کا ملبہ نیچے آیا، پھر نیچے آیا، پھر نیچے، 110 منزلیں گرنے میں کتنا ٹائم لگتا، اور بے شمار حقائق ساری. لیکن کوئی چیلنج کر رہا ہے امریکہ کو کہ تم نے یہ جھوٹ بولا، ڈرامہ کھیلا؟ آج تک بھی انہی کو الزام دے رہے ہیں، اسامہ فلا فلا. یہ ہے دجالی، اور یہ ہے دجال کے چونکہ اوپر لیڈر یہ ہیں، لہذا ساری دنیا ان کے تابع ہے. پھر یہ تو سب سے بڑی حقیقت جو اس طریقے سے کھلی ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، پوری نوع انسانی کے لیے خطرہ ہے، عراق پر حملہ کر کے پوری نوع انسانی کو بچانا امریکہ کی مجبوری ہے، آخر نوع انسانی کا ٹھیکیدار ہے نا، پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا ذمہ دار ہے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پوری دنیا میں شور مچا دیا، لیکن پھر بھی آپ کو یاد ہوگا ساری دنیا نے مخالفت کی، کیونکہ امریکہ کا ایک تجربہ ہو چکا تھا نا 9/11 کے واقعے پر، تو سب نے اس کا ساتھ دیا، سب الائز نیٹو سب اکٹھے ہو کر آ گئے، سب مسلمانوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے امریکہ اب افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اسامہ جہاں پایا جائے وہاں ایٹم بم برسا کے سب کو ختم ہی کر دو، جو بھی کرو سب جائز. ساری دنیا چڑھ کے آ گئی تھی، لیکن جاننے والوں کو کچھ کچھ پتہ لگ گیا کہ بھی مسئلہ کچھ اور ہے. تو اگلا ڈرامہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو کھیلا گیا، اس میں پھر دنیا نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا، لیکن امریکہ کو کون روک سکتا. انجیل کی جو ہے یوحنا کی انجیل اکارڈنگ ٹو جان، اس کے آخر میں ریولیشنز ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، جیسے ہمارے یہاں احادیث میں قرب قیامت کی پیشین گوئیاں ہیں اس کے اندر بھی ہیں. وہاں ایک چونکہ آخرت کے واقعات قرب قیامت کے واقعات ان کے لیے سمبولک لینگویج یوز کی گئی ہے احادیث میں بھی اور انجیل میں بھی آئی. تو قرب قیامت میں بہت بڑا بیسٹ، بہت خونخوار کوئی درندہ، بہت بڑا اور خونخوار ظاہر ہوگا دنیا میں، اور اس کی گردن پر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی جو اسے کنٹرول کر رہی ہوگی، بدکار عورت. یہ بیسٹ کون ہے آج؟ امریکہ ہے. اور اس کی گردن پر سوار کون ہے؟ جیو ہے. اصل میں امریکہ کا وہ استعمال کر رہا ہے. عراق امریکہ کے لیے پرابلم نہیں تھا، اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا. لہذا ایک جھوٹ کا طوفان باندھ کر یہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن حملہ کر کے لاکھوں مار دیے، کوئی امریکہ سے نہیں پوچھ سکتا یہ تو نے کیا ظلم کیا، ثابت ہو گیا کہ کوئی نکلا ہی نہیں، ماس ڈسٹرکشن تھا ہی نہیں، کوئی ویپنز تھے ہی نہیں، لیکن وہ بیس اتنا بڑا کہ کوئی اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتا. اگرچہ اب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اب تو وہ ہاتھی ہے جو مرنے کے قریب ہے، ہم پھر بھی اس سے خوف زدہ. ٹھیک ہے تو وہ ایسا بہت بڑا ہاتھی، لیکن جو ہو رہا ہے اس کو ذرا کھلی آنکھوں سے دیکھیے نا. کیا ساری دنیا کو مل کر امریکہ کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اخلاقی ضرورت ہوتی کہ تم نے عراق پر حملہ کیوں کیا ہے، لاکھوں انسانوں کا خون کیوں کیا ہے؟ وہ رتی بھر انصاف ہوتا ساری دنیا کا فرض تھا، لیکن نہیں. اب یہ ڈرامہ، اب تصویریں بھی نہیں دکھانی، پہلے تو یہ تھا کہ بعد میں جاری کریں گے، کون تھا کون نہیں تھا، کیا ہوا، کون مارا گیا، اور کیسے کیسے ہمارے اوپر جو ہے جسے کہتے ہیں زخموں کے اوپر نمک چھڑکے جاتے ہیں. اسلامی طریقے پر تجہیز و تکفیر کی گئی ہے، یہ اسلامی اصول سے ہم نے پوچھا تھا مفتی سے، پانی میں ڈال دینا ہی اسلامی طریقہ ہے. سبحان اللہ. بہت خیال ہے ہمارے اسلامی شاعر کا اور اسلامی اصولوں کا، اور فوٹو اس لیے جاری نہیں کریں گے، پہلے تو کہا گیا تھا کہ فوٹو جو ہیں وہ دکھائے جائیں گے کہ اس سے اشتعال پھیلے گا. امریکہ میں خبیث ٹیری جونز جو ہے وہ اعلان کرے کہ قرآن کو جلاؤں گا، اور دھڑلے سے جو ہے وہ اپنے اس کو سارے کو نشر کروائے، اور جس طریقے سے اس نے قرآن کے خلاف کورٹ لگائی اور پھر اس کو باقاعدہ نسخے کو جو ہے وہ بٹی کے تیل میں ڈبوئے رکھا اور پھر اس کو آگ لگائی کہ کوئی شے اس کی نہ بچے، یہ سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے، اس سے مسلمانوں میں کوئی اشتعال نہیں ہے. گوانٹینامو بے کے اندر، ابو غریب جیل کے اندر، بگرام ایئر بیس کے اندر قرآن مجید کی اوراق کو گٹر میں غنازت میں ڈالا گیا، ساری دنیا میں اس کی خبر پھیلی، اس سے کوئی اشتہار نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور اس کے اندر مقابلے کا اعلان کیا جا رہا ہے، کہ آگے سے آگے بڑھ کر سب سے زیادہ بزر کا خیز کون بنا سکتا ہے؟ کوئی اشتہار نہیں پھیلے گا اس سے، اس سے کوئی انہیں ڈر نہیں ہے. اسامہ کی تصویر شائع کرنے سے اشتہار پھیلے گا. اب جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے جاؤ، اس لیے کہ ثبوت تو کوئی دینا ہی نہیں انہوں نے. بہت بڑا ڈرامہ. اور مصیبت یہ ہے کہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، آ کے تو ہمارے اوپر پڑنا ہے نا. دیکھیے انہوں نے اس ایک تیر سے کئی شکار کیے. ایک بات وہ ہے کہ جو کسی قدر اطمینان بخش ہے ہمارے لیے، کسی قدر، کہ ابھی تک انہیں کوئی باعزت راستہ نہیں مل رہا تھا افغانستان سے نکلنے کا. کیوں فوج واپس بلائیں؟ کچھ بھی تو حاصل نہیں ہوا. طالبان کی منتیں کی ہیں انہوں نے، اسے بھیک مانگیا کہ مذاکرات کے میز پر آئیں تاکہ کچھ ہمارا بھرم رہ جائے کہ ہم نے کچھ مانا ہے، یہاں کچھ اڈے ہمیں مل گئے ہیں، طالبان سے ہم نے کچھ منوایا ہے، تب جا رہے ہیں. نو، سخت ترین ناکامی ہوئی ہے، بلکہ انتہائی امریکہ کی ذلت ہوئی ہے. ایک شخص کو طالبان کا نمائندہ سمجھ کر اسے بڑا اعزاز دیا گیا، چاہ کئی مہینے گھمایا پھرایا گیا، باقی پتا لگا کہ یہ اس نام کا اشتراک تھا، یہ وہ شخص ہے ہی نہیں. یہاں تک تو ذلت اور بدنامی اور رسوائی امریکہ کو جھیلنی پڑی ہے، طالبان کیا. اب یہ بتا کر کہ ہم نے اپنے اصل دشمن کو پہنچا دیا اس کے مقام تک، حالانکہ اب امریکہ میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اٹھیں گے، وہاں سے زیادہ اٹھیں گے اندر سے. ہمیں تو ضرورت نہیں ہوگی کہ ان سے کوئی سوال کر سکے کہ ثابت کرو، کچھ لاؤ تو صحیح. اب وہاں کے جو ہیں وہ اوباما صاحب گراؤنڈ زیرو پر پہنچ گئے ہیں. میں نے اس دن پہلے ہی دن کہا تھا کہ اگر واقعی ان کو وہ اسامہ مل جاتا زندہ یا مردہ، اس کی لاش کو ایک مہینے تک کے لیے گراؤنڈ زیرو پر لٹکاتے. وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ کیوں نہ لٹکاتے؟ اینی ریزن، جس کے خلاف انتقام، جس کے خلاف اس کی آگ بھڑکائی ہوئی تھی، اسے اس طریقے سے پانی میں ڈبو دیا گیا. حد ہوتی بے وقوف بنانے کی، لیکن چونکہ ڈنڈا ہاتھ میں ہے، لاٹھی اس وقت پوری دنیا میں اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. اور خاص طور پر جنہیں کوشچن کرنا چاہیے مسلمان، وہ تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو اتنے دبے ہوئے پھنسے ہیں. تو انہوں نے اپنے لیے اب گویا کہ فوجوں کی واپسی کے حوالے سے ایک جواز ان کو مل گیا، ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا، دفاع ہوں، اللہ کرے جلد از جلد جائے. صرف یہ ایک چیز ہے جو خوش آئند ہے کہ واقعی اب وہ سنتے تو آ رہے تھے. اب ساری دنیا کہہ رہی تھی امریکہ کو شکست ہوئی ہے، امریکہ زچ آ گیا ہے، اس کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس کو واپس جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. اور پلان بھی شروع کر دیا گیا اور اس کا ایک ٹائم ٹیبل بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بنا لیا، لیکن پھر بھی ڈاؤٹ فل تھا. اب ان کے پاس ایک جواز انہوں نے ایسا بنا لیا ہے، اور پاکستانی حکومت کو بھی ڈنڈے کے زور اسے منوایا گیا کہ تم اس کو ڈینائی نہیں کرو، ہم سے تو جو مرضی منوا لو. آج کیانی صاحب نے کچھ فوج کی عزت بھرم رکھنے کے لیے اب بلبا جو ہے وہ حکومت پر ڈالا، لیکن اصل حقائق کیا ہیں کچھ نہیں معلوم. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوج کو بالکل نہیں پتا تھا؟ این اس کے ناک تلے وہاں پر یہ ہوا ہے اگر یہ حقیقت ہے. لیکن اس کو کوئی یہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ اسامہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ امریکہ کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم نے اسامہ کو مارا، لہذا اس پر تو ہمارا ساتھ دو گے. دیں گے جی، کیا کریں. تو دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یہ کاروائی کی ہے، اب پاکستان کے اوپر پریشر ساری دنیا کا اور بڑھے گا. فوراً انڈیا کی طرف سے آیا کہ ہاں ہم پہلے ہی کہتے تھے پاکستان دہشت گردوں کی جنت ہے، اصل نرسری یہ ہے. کرزئی صاحب کا بھی بیان آ رہا ہے، فلاں کا بھی آ رہا ہے، فلاں کا بھی آ رہا ہے، امریکہ سے بھی آ رہی ہے بات. اور زیادہ کارنر، اب اور زیادہ بازو بڑھوڑا جائے گا. اب شاید براہ راست ٹارگٹ پاکستان کو بنا دیا جائے, اب انڈائریکٹ. اور ایک اعتبار سے ان کا اصل ٹارگٹ بھی ہے پاکستان. تو ایک ہی تیر سے انہوں نے کئی شکار کھیلے. ملبہ سارا ہم پر گرا ہے, رونے کی بات نہیں. یہ ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا ڈرامہ. حقیقت کب کھلتی ہے؟ کھلے گی جلد یا بدیر, لیکن فی الحال تو اس کے اوپر کرٹن پڑے ہوئے ہیں. فوج بھی اب بولی اور آج کے اخبارات میں اس کے بارے میں آیا, آخر اسے بھی اپنا کوئی بھرم رکھنا تھا. اب تک خاموش. آئی ایس بی آر کی طرف سے نو پریس ریلیز, انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. اب بھارت کیف اپنا بھرم رکھنے کے لیے, اور یہ ضرورت بھی ہے, پاکستان میں اگر کوئی قوت ہے تو فوج ہے, اس کا بھرم رکھنا اس وقت پاکستان کی بھی ضرورت ہے. باقی تو امریکی مفادات کی گیم میں اس کے ساتھ. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100% اگر نہیں تھے تو 95% تو چل رہے تھے, اور جو 5% کی کثرت تھی اس پر ڈو مور کا پریشر آ رہا. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. قومی سطح پر یہ کفر نفاق کرتے رہے, کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. فرنٹ لائن لڑائی کس کے؟ انہوں نے تو چھپایا نہیں ہے. یہ کروسیڈز کا اعلان کیا تھا بش نے, آپ کو یاد ہوگا, 9/11 پر. صلیبی جنگ کس کے خلاف ہوتی ہے؟ کس کی جنگ کس کے خلاف؟ ساری دنیا کو معلوم ہے. اور ہم علی الاعلان کے فرنٹ لائن لڑائی کہاں کھڑے تھے؟ کس کے سب میں کھڑے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اور نصرت کی امید میں وہاں گئے تھے. وہاں تو ہمیں ان سے کیری لوگر بل پر اعتراض ہوا کہ ہمارے پیسے کم کیے جا رہے ہیں, معاوضہ کم کیا جا رہا ہے, ہماری وفاداریوں کے سلے میں کچھ بنیادی طور پر کچھ نہ کچھ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کچھ تو دو وقت کی روٹی تو ملے. بھیک نماز سے مانگ رہے اور توقع یہ رکھے کہ اللہ کی رحمت ہوگی, اللہ ہمارے ساتھ ہوگا, ان شیطانی دجالی قوتوں کے مقابلے وہ مدد کرے گا. ای خیال است و محال است و جنون. بہرحال یہ ہے موٹی موٹی چند باتیں. اب میں نے اس حوالے سے سورہ مائدہ کی کچھ آیات کی تلاوت کی ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ اب اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہود اور نصارہ دونوں اپنے اپنے وقت کی مسلمان امتیں تھیں. یہود تو خیر ایک بڑے طویل عرصے تک اس روح عرضی پر اللہ کی نمائندہ امت رہے, ان میں بے شمار انبیاء اور رسول آئے, کئی کتابیں ان پر انہیں عطا ہوئی, لیکن خود قرآن نے انہیں اب مغضوب علیہم قرار دیا. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا یہ وہ ہیں جن پر اب اللہ کا غضب پھٹکار ہے. اور نصارہ کے بارے میں بھی یہ بات آئی کہ اس وقت کے نصارہ میں پھر بھی نیک دل لوگ تھے, لیکن نصارہ بحیثیت مجموعی اسلام کے خلاف یہود کے ساتھ اکٹھے وہ اس وقت بھی تھے, اور آج وہ ہر اعتبار سے اکٹھے ہو گئے ہیں. اکٹھے اس طرح نہیں ہوئے برابری کی بنیاد پر, ناٹ ایٹ آل. یہود اوپر ہے, نصارہ کو انہوں نے اپنے پورے طور پر تابع کر لیا. امریکہ یہ بہت بڑا بیسٹ ہے, گردن پر سوار کون ہے؟ اور وہ صرف امریکہ کی نہیں, سب کی گردن پر سوار ہے. آج دنیا میں معاشی طور پر اس کی حکمرانی ہے, سارے معاشی غلام ہیں. امریکہ سب سے بڑا مقروض ملک ہے. کس کا قرضہ ہے اس کے اوپر؟ یہودی بینکاروں. کوئی امریکی صدر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اور پوری دنیا کی معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، جہاں چاہے ریسیشن لے آئیں، سود اور سٹے کے ذریعے کنٹرول کیا. باقی ذہین تو وہ ہمیشہ سے تھے بہت زیادہ ایول جینیس. اب آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پٹائی کے لیے اس قوم کو موقع دیا ہے کچھ، ورنہ ذہانت کے باوجود اپنی تاریخ کے 1350 برس ان کے جو ہیں وہ، نہیں 1350 برس کیوں، 1850 برس ساری دنیا میں انہیں مار پڑتی رہی. اب جا کر ابھرے ہیں تو اب وہ 20 کے اوپر سوار ہو گئے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو ہرگز دوست مت بنانا. ومن يتولهم منكم فانه منهم، تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا، بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں. اس سے پہلے جو میں نے ایک موقع پہ عرض کیا تھا کہ وارد محترم رحمہ اللہ اس آیت کے حوالے سے فرماتے تھے کہ یہ آیت پورے طور پر منطبق ہو رہی ہے آج کے حالات پر، کہ اب ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھی بن چکے. اس وقت ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں ہوتی تھیں، بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، بڑی پورے جنگیں ہوئی ہیں جوز کے درمیان اور کرسچنز کے درمیان، تاریخ بھری پڑی. اس وقت مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے تھے، آج ہر اعتبار سے اکٹھے، اب یہ ایک قوت بن گئے. بعضهم اولیاء بعض من يتولهم منكم فانه منهم، جو کوئی تم میں سے انہیں دوست بنائے گا وہ پھر انہی میں سے ہوگا. اللہ کے ہاں اس کا شمار پھر یہود و نصارہ کے ساتھ ہی ہے. اتنی کلیئر وارننگ، اس کے باوجود ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کون سے ظالم؟ جو اللہ کی اتنی واضح ہدایت کے باوجود بھی ان کے ساتھ دوستی کریں گے. اب ہدایت کی توفیق بھی سلب کر لی جائے گی. یہ اتنا بڑا جرم ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، تم دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، نفاق کا مرض ہے، یعنی مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، یہ سارے فیہم، وہ گھستے ہیں انہی کے اندر، دوڑتے ہیں انہی کی طرف، دوستی کی پنگیاں بڑھاتے ہیں انہی کے ساتھ، رابطے رکھتے ہیں انہی کے ساتھ. یہ وہ منافقین کا کردار ہے. لیکن قرآن کو پوری قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. یہ تو لگتا ہے کہ جیسے آج کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے آیات نازل ہوئی. امریکہ کی گڈ بکس میں رہنا ہے، سب ایک ہیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، کوئی فرق نہیں، نواز شریف ہو، بے نظیر ہو، زرداری ہو، کیانی ہو، گیلانی ہو، مشرف ہو، ادھر ہی دوڑ ہے واشنگٹن، کسی طرح ہمیں وہاں کا دورہ مل جائے، ہمیں دعوت آ جائے. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب، کوئی مسئلہ ہوا بھاگے بھاگے جا رہے ہیں کلنٹن کے پاس، لیکن مذاق بنایا لیا گیا تھا. ایک دور میں تو وہ یوں سمجھا جا رہا تھا کہ ان کے خاص لنگوٹیے ہیں کلنٹن کے، اگر آپ بھول نہ گیا ہو. یہ آیات جو ہیں کبھی یہ بھی پڑھ کے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم انہیں کیا سمجھ رہے ہیں. فطر الذین فی قلوبهم مرض، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری، نفاق کی دیمک ان کے ایمان کو چاٹ چکی ہے. اب انہیں اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کا کوئی پاس نہیں ہے، بھاگیں گے انہی کی طرف. یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، ایکسکیوز کیا دیتے ہیں، کیوں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، انڈیا سے پروٹیکشن کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی سہارا مل جائے، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی آفت سماوی، کوئی گردش زمانہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہذا ایک بڑی قوت کا سہارا چاہیے. ایسے قرآن دل کا چور بھی کھول کھول کے بیان کرنا، کوئی بات مبہم نہیں، کتاب مبین. فعسى الله ان ياتي بالفتح، اب یہ اگلے الفاظ جو ہیں وہ تو لگتا تھا کہ خاص اسی ماحول کے لیے شاید آئے ہیں، لیکن آج محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں آج کے لیے بھی ہماری بڑی رہنمائی تھی اور عبرت کا سامان تھا. دیکھیں اس وقت منافقین کیوں جاتے تھے یہود کی طرف، یہود کے سرداروں کے ساتھ روابط رکھ رہے ہیں، دوستیاں رکھ رہے ہیں، انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں، ان کے گڈ بکس کے اندر شامل رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ ابھی اسلام اور کفر کی جنگ جاری تھی مدینہ. مدینہ میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان آ تو گئے لیکن پے بہ پے جنگیں ہو رہی ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، پھر غزوہ احزاب ہے، پورا عرب اسلام کے خلاف ہو گیا. تو وہ ابھی اس انتظار میں تھے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، پتہ نہیں، معلوم نہیں آخر میں فتح اسلام کی ہوتی ہے یا آخری فتح قریش کو ہوگی جو مشرکین ہیں. اور چونکہ یہود بھی قریش کے ساتھ ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو گویا ہمیں ان کے ساتھ بھی اپنے روابط رکھنا چاہیے، آخر میں جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مسلمانوں کو ناکامی ہو جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. یہ ایک دل کا چوڑ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایاتی بالفتح، اللہ تعالیٰ لے آئے فتح کو، مسلمانوں کے حق میں ہی فتح پورے طور پر ظاہر ہو جائے. تم ابھی اس وجہ سے یہ کر رہے ہو، تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، تم اپنے دنیاوی تحفظات کے لیے، مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے پاس جاتے ہو، تو کوئی بعید نہیں کہ تمہارے نگاہوں کے سامنے دین غالب ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ دین دنیا میں بھی غلبہ مسلمانوں کا ہے. او امر من عنده، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور بات ظاہر ہو جائے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اور پھر تم نے اپنے دل میں جو بات چھپائی ہوئی تھی اس پر افسوس کرتے رہو اور ندامت کا اظہار کرو. اب دیکھیے او امر من عنده، ابھی فتح تو نہیں آئی لیکن کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ بھائی واقعی ہم غلطی پر تھے. آج اس واقعے نے پاکستان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے پوری دنیا میں. یہ واقعہ بھی سامنے ایسا آ گیا کہ انتہائی ندامت ہے پوری قوم کو اس وقت. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ہم نے بڑی لمبی فہرست گنوائی تھی، یہ مفادات حاصل ہوں گے 9/11 کے اندر امریکہ کے الائی بننے سے، انڈیا کے مقابلے میں ہماری حیثیت اہمیت بڑھ جائے گی امریکہ کی نگاہ میں، اور ہمیں اب پریفرنس ملے گی ہر معاملے میں. یاد ہے ہوا کیا؟ ایٹمی جوہری معاہدہ امریکہ نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ کس کو اس علاقے کی منی سپر پاور بنایا ہے؟ سارا بوجھ اس نے اس کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے، ہمارے لیے صرف کچھ زبانی جمع خرچ، کچھ وعدہ فردہ ہے اس کے علاوہ کچھ. اور اب جو رسوا کیا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے، کرنے والا امریکہ، اور رسوا کون ہوا؟ پاکستان، پاکستانی فوج، ISI، پاکستانی حکومت، ساری وفاداری ان کی کہی. اب وہ کہیں گے سب نلیفائی ہو جائیں گے، اسامہ کو تم نے اپنے پاس چھپایا ہوا تھا، ہمیں دھوکہ دیتے رہے، تم ہی سب سے بڑے مجرم ہو. اب اس وقت ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی، کیانی کے اور گیلانی کے اور زرداری کے، اب کو ڈھیٹ بن کے رحمان ملک جیسا کہہ دے کہ قوم کے سامنے یہ. لیکن امریکہ نے جو سلوک کیا ہے پاکستان کو، جس طریقے سے بے آبرو کیا ہے اس وقت، او امر من عندي، یا کوئی اور بات ہو اور پھر تمہیں افسوس ہو اپنے طرز عمل پر، انہی کی خاطر ساری قربانیاں دی دی، 100 جوتے کھائے اب 100 پیاز، بلکہ 100 پیاز کھائے اب 100 جوتے تیار ہیں انہی کی طرف سے. تو فعص اللہ یاتی بالفتح، یا تو مسلمانوں کو فتح کامل مل جائے اور پھر تم اپنے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں نہ مسلمانوں کا ساتھ دیا، یا اللہ کے وفادار بن کر رہے، یا کوئی اور چیز ہو پھر انہیں افسوس ہو کہ ہم کیا کرتے رہے. اس وقت اندر سے جو کیفیت ہے، کاش کہ وہ ان آیات کا مطالعہ کریں. ویقول الذین آمنوا أهؤلاء الذین أقسموا بالله جهد أيمانهم، اس وقت کہیں گے اہل ایمان کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلاتے تھے، انہم لبعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جتنی یہ آیت آج کھلی ہے مجھ پر، اس سے پہلے نہیں، کہ ہم اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی جنگ ہے، قسمیں کھا کھا کر ہمارا مفاد ہے اس میں، جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے سوات آپریشن کیا اپنے مفاد میں کیا ہے. جیسے مشرف بھی کہتا تھا جنوبی وزیرستان میں جب فوجی ایکشن کیا ہے پہلی مرتبہ 2004 میں، اور ساری قوم نے مخالفت کی، نہیں جی کسی کے دباؤ میں نہیں کر رہے، ہم اپنے مفاد میں کر رہے ہیں، میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں یہ ہمارا مفاد ہے. قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ انہم لبعکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری بہبود چاہتے ہیں، اس ملک کی خیرخواہی چاہتے ہیں. سامنے آ گیا حقیقت، سامنے اب عوام کے سامنے اب یہ بات کھل رہی ہے. ویقول الذین آمنوا، کوئی سچویشن ایسی آئے گی کہ پھر اہل ایمان کہیں گے أهؤلاء الذین، یہ وہی ہیں مسلمان، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، انہم لمعکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم قوم کے مفاد میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس سے قوم کو یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، ہماری کوئی حقیقی دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی حقیقی ہمدردی نہیں ہے ان کے ساتھ. حبطت اعمالہم، اب ایسے کردار جو یہ کچھ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ شریک ہے ان کی سوچ میں، سب ان سب کے اعمال اکارت گئے. کوئی نیکی کوئی خیر کمائی تھی، کبھی بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی تھی، اگر مشرف صاحب نے دی ہوگی. حبطت اعمالہم، اگر رویہ یہ ہے تو قرآن کا فیصلہ یہ، سب اعمال اکارت، برباد. فاس بہو خاسرین، اور یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے ہیں. یہ ہے قرآن کا پیغام، اور اگلی آیت کا صرف حوالہ ہی دوں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اہل ایمان تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہوگا، واپس پھرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر کسی اور قوم کو لے آئے گا، اس کے ہاتھ میں اپنا عالم تھما دے گا. سیاق و سباق میں کیا ہے؟ جن لوگوں کا یہ کردار ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، جو انہی کے اندر گھستے ہیں، جو ان کے مفادات کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، یہ اصل میں حقیقت کے اعتبار سے وہ زبان سے صبح سے شام تک ہزار دفعہ بھی کلمہ ادا کریں، حقیقت کے اعتبار سے مرتد ہو گئے ہیں باطنی طور پر. جو کوئی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا، یہ تو ارتداد کی روش ہے، میں ارتد منکم، ایک ارتداد وہ ہوتا ہے کہ زبان سے کفریہ کلمہ کہا اور پھر قاضی صاحب نے، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ مرتد ہو گیا، ایک ارتداد حقیقی ہے، ایمان کی بجائے اب اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے اور کفر و نفاق اصل میں جڑے پکڑ رہا ہے، زبان سے لاکھ کلمہ کہتے رہے. میں ارتد منکم عن دینہ، کن کو لائے گا؟ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا، یعنی تمہیں تو راندہ درگاہ کر دے گا. لائے گا کن کو؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے واقعی اللہ کے سچے ماننے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ والے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے حق میں انتہائی بچھے ہوئے ہوں گے، یہ نہیں کہ اہل ایمان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کے ڈرون ہم لوگ کی اجازت دیں گے مارو انہیں. وہ واقعی اہل ایمان کے ساتھ مخلص اور اگر انہیں اللہ اقتدار عطا کرے تو ان کے سامنے اہل ایمان کے سامنے بچھنے والے. عزت علی الکافرین, کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت موقف اختیار کرنے والے. ہمارے جو بھی حکمران رہے ان کا کردار اس کے 100% اپوزٹ. یہ ہیں کفار کے سامنے بچھنے والے, جو کہا گیا اہل ایمان کے سامنے بچھنے والے ہونا چاہیے تھا. اور اہل ایمان کے حق میں یہ کیا ہے جن کو پکڑ پکڑ کر مجاہدین کو ڈالا ہوا ہے جیلوں میں پاکستان میں, سال ہر سال تک انہیں کسی اپنے دوست عزیز کسی رشتے دار سے کوئی رابطے کی بھی اجازت پتہ ہی نہیں کہاں ہے. گوانٹانامو بے میں پھر بھی انہوں نے کوئی ریڈ کراس وغیرہ پہنچے, انہوں نے رابطے کرائے, کچھ ایک سسٹم بنایا تھا. یہ اہل ایمان کے حق میں ان سے بھی زیادہ سخت اور ظالم واقع ہوں. ان کو اللہ راجہ درگاہ کر دے گا, ریجیکٹ کر دے گا اور پھر ان کو لائے گا. وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ صلیبیوں کے فرنٹ لائن الائی نہیں ہوں گے, وہ اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے ہوں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی ملامت کرنے والوں کی کہ یہ فینیٹکس ہیں, یہ ایسے ہیں. وہ اللہ کے وفادار, اللہ سے محبت کرنے والے اور اس کی گردہ میں گردن کٹانے والے ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. بہرحال یہ ہے کچھ حقائق جو ہمارے سامنے آئے. کچھ اور باتیں بھی تھیں, بالخصوص اب صدر اوباما کا یہ کہنا کہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. ویسے تو یہ زبان پر لاتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی اسے. اگر تمہاری بات سچ مان بھی لی جائے کہ اب تم نے اسامہ کو مار دیا تو 10 سال تو اسے تمہیں ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ تم کہتے ہو ہم امریکہ جو چاہتا ہے کر سکتا. یہ زبان پر یہ الفاظ آنے ایک طرف تو انتہائی درجے کی یوں کہنا چاہیے کہ بے شرمی کی بات ہے, دوسری طرف اللہ کے حوالے سے یہ کلمہ بہت اللہ کے غصے کو دوبالا کرنے والا ہے. فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلا, سورہ نازعات میں یہ مضمون آیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ یہ آیات بھی تفصیل سے بتاتا, وقت نہیں ہے. فاخذه الله نکال الاخره والاولى, تو اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا اور ایسا عبرت ناک بنایا دنیا والوں میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عبرت کا نشان ہوگا. اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہے, یہ دعویٰ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. اللہ ہے کہ جو فعال لما یرید ہے, جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. موسیٰ کا کردار رکھنے والے تو ہیں, 9 سال کی انہوں نے 10 سال جج کیا ہے. یہ طالبان افغانستان تو اس کے سامنے یوں کہنا چاہیے کہ ایک انچ بھی نہیں جھکے, ہم تو سجدہ ریز ہیں. یہ ڈرامہ کس لیے کھیلنا پڑا کہ باعزت واپسی کا رستہ مل جائے؟ تو بہر کیف یہ اب زبان پر یہ الفاظ لاتے ہوئے بھی انہیں شرم آنی چاہیے. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرعون کا بھی اصل دعویٰ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے تم سب کو پیدا کیا. ایسا بے وقوف کوئی بھی نہیں تھا اس وقت فرعون کے اس دعوے کو سن بھی سکے, نہ وہ خود فرعون اتنا بے وقوف تھا. ہاں میرے پاس بھی وہ اختیار ہیں جو خدائی اختیارات ہوتے ہیں. الیس لی ملک مصر, مصر کی حکومت اختیار میرے پاس. وہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہروں کا سارا نظام یہ میرے کنٹرول میں ہے. ریسورسز اور وسائل سب میرے اختیار میں ہیں, میرے کنٹرول میں. یہی دعویٰ آج امریکہ کا ہے. بہرحال اس پر بھی تبصرہ جو ہے مختصر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائے کہ اس سب کے باوجود ان کا یہ کہنا, تو مجھے یہ آیات یاد آئی تھی جس میں میں نے آپ کو شیئر کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں, اس لیے کہ اب جو وقت آنے والا ہے شاید پاکستان ہی براہ راست ٹارگٹ ہوگا. نوائے وقت نے بھی ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کی رائے کیا ہے, تو ہم نے قوم کو پیغام دیا جو نوائے وقت میں چھپا ہے کہ اب ہمارے حکمران جو ہیں اس روش کو ترک کریں, سجدہ صاحب کریں, قوم کو اعتماد میں نہیں حقائق بتائیں, اور امریکہ کے ظلم کے ساتھ, ظلم کے خلاف قوم کو کھڑا کریں ہمت کے ساتھ. اور ہمت تب آئے گی جب اللہ پر بھروسہ ہوگا, اللہ کا دامن پکڑیں. یہ ایک پیکج ہے, اس پیکج کی طرف ہمیں آنا ہوگا. کھڑے ہوں میں تو عرض کر چکا ہوں, تورا بورا تو ہمارا پہلے بھی بنا ہوا ہے. اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ کہاں تک پہنچے گی, آگے کیا گل کھلائے گی, اور آگے اس سے انڈسٹری کا کیا بیڑا غرق ہوگا, اور ہماری زراعت کا کیا تباہی ہونی ہے, یہ تو سارا ایک چین آف میں سمجھتا ہوں کہ ایونٹس ہے جو آگے بڑھے گا اپنے. ہاں اللہ کی مدد ہو تو وہ ہے سب کچھ کرنے والا, سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, تمام ریسورسز اسباب اس کے ہاتھ میں ہیں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. اس کے وفادار بن جائے تو پھر معاملہ جو ہے پھر ہم سے بڑھ کر قوت والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. دنیا میں بھی عزت, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا وفادار بنیں گے تبھی آخرت میں بھی کامیاب ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.